السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کا کروز میزائل کا تجربہ. سرکاری بیان کے مطابق میزائل 350 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یوکرینی فوجیوں اور روس نواز باغیوں کے درمیان اتوار کے روز کی لڑائی میں جو علیحدگی پسندوں کے قبضے والے علاقے دونیتسک اور لہانسک میں ہوئی، 10 شہری زخمی ہو گئے ہیں. اور جنوبی سوڈان کے فریقین میں ایک امن معاہدہ طے پایا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما 40 خرب ڈالر کا بجٹ پیر کے روز کانگریس کو بھیج رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے راد نامی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ملکی طور پر تیار کردہ یہ میزائل 350 کلومیٹر تک ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بری اور بحری طور پر مار کر سکتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے پیر کو کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، ملک میں تیار کردہ کروز میزائل جسے رات کا نام دیا گیا ہے، وہ 350 کلومیٹر تک کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بیان میں کہا گیا کہ کروز ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ نوعیت کی ہے جو چند ہی ممالک کے پاس ہے. فوج کے بیان کے مطابق یہ میزائل ایک جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہے، یعنی وہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا اور نچلی پرواز کرتے ہوئے جوہری اور روایتی ہتھیاروں کے ساتھ انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات نے اس میزائل کی تیاری سے وابستہ سائنسدانوں اور دیگر افراد کو اس اہم کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے ملکی دفاع کی کم از کم صلاحیت کے حصول کی جانب پیش رفت قرار دیا. انہوں نے اسٹریٹجک فورس کی تیاری اور اس سے منسلک تمام اہلکاروں کی تربیت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا. بیان کے مطابق اس کامیاب تجربے پر وزیراعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین نے بھی میزائل نظام سے وابستہ تمام افراد کی کوششوں کو سراہا. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان تجربات کا ایک مقصد میزائل نظام کی مسلسل جانچ بھی ہوتا ہے.
ایکوریسی کیسی ہے، ان کا رینج کیسا ہے، وہ تمام چیزیں جو کہ دی گئی ہیں کہ اس طریقے سے ہونی چاہیے، کیا اس کے مطابق ہیں یا نہیں. ایک تو یہ ٹیسٹ سے یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے اپنے دشمن کو سگنل دینے کی بات بھی ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو ہیں، ہمارے پاس میزائلز ہیں جو کہ جوہری اور روایتی جو ہیں وار ہیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ہماری جو تیاری ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. تو یہ دو میسج ہوتے ہیں.
حالیہ مہینوں میں پاکستان جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے کئی بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کر چکا ہے. گزشتہ سال نومبر میں پاکستان نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں بیلسٹک میزائل کے 2 تجربات کیے تھے. عہدیدار اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا میزائل نظام ملکی دفاع کے لیے ہے. ماضی میں میزائل تجربات پاکستان اور اس کے روایتی حریف بھارت کے تعلقات میں تناؤ کا باعث بنتے رہے ہیں، لیکن دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان ایسے تجربات سے متعلق پیشگی اطلاع کا نظام وضع کیے جانے کے بعد اب یہ معمول کی کارروائی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی بھارت نے اگنی میزائل کا تجربہ کیا تھا. پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور فوجی عہدیداروں کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کا ملک اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں، تاہم ملک کے تحفظ کے لیے کم از کم دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. انہوں نے یہ بات چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا سے ایک ملاقات میں کہی. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے.
پاکستان کی حزب مخالف کی ایک جماعت کے رہنما عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات تک ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے پیر کو چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا سے ملاقات کی۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ عام انتخابات سے متعلق اپنے تحفظات کے علاوہ آئندہ انتخابات سے قبل کچھ اہم فیصلے کرنے کی تجاویز بھی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو دی ہیں۔
بیرون ملک پاکستانی اندازہ لگایا جاتا ہے تقریباً 70 لاکھ ہے، یہ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ان کی ریمیٹنسز کے اوپر پاکستان چلتا ہے، پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہے، پاکستان کے محنت کش لوگ جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، پھر سے میں کہتا ہوں اپنی فیملیز پال رہے ہیں یہاں، محنت کرتے ہیں، ان کے اوپر ملک چلتا ہے۔ تو ہم نے ٹاسک فورس کی درخواست کی ہے کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے اور طریقہ ڈھونڈنا چاہیے اس ٹاسک فورس کو کہ انہوں نے کیسے پاکستان کے الیکشن میں شرکت کرنی ہے۔
عمران خان نے کہا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رکنیت اس وقت تک معطل کر دیں جب تک ان کے انتخابی حلقے میں مبینہ دھاندلی سے متعلق الیکشن ٹریبیونل میں تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایاز صادق نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ 122 سے عمران خان کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی تھی، جس کے خلاف عمران خان نے یہ کہتے ہوئے الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی تھی کہ ان کو دھاندلی کرا کے شکست دی گئی۔ اس مقدمے کی سماعت اس وقت الیکشن ٹریبیونل میں جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا موقف ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، جس کا الزام وہ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون پر عائد کرتے ہیں، جبکہ حکومت ان الزامات کو رد کرتی آئی ہے۔ عمران خان نے گزشتہ سال اگست سے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا بھی دیے رکھا۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کی تشکیل کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان اور مسلم لیگ نون کے درمیان عدالتی کمیشن کے دائرہ اختیار کے حوالے سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے قندھار میں شدت پسندوں کے حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ صوبائی پولیس کے سربراہ کے ترجمان زیاد الرانی نے کہا کہ یہ حملہ میون ضلع میں اتوار کو کیا گیا، جس کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ حملہ آوروں میں سے ایک یا اس سے زیادہ نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی۔ ذرائع ابلاغ کے نام ایک بیان میں طالبان کے ایک ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کی طرف سے حملوں میں تیزی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب افغانستان میں تعینات بیشتر غیر ملکی افواج دسمبر سن 2014 سے واپس اپنے ممالک میں جا چکی ہیں۔ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ وہ علیحدگی پسند فورسز کو 100,000 جنگجوؤں تک بڑھانے کے لیے عام تحریک شروع کریں گے۔ الیگزینڈر زخار چینکاؤ نے، جو دونیتسک عوامی جمہوریہ کے خود ساختہ لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے علیحدگی پسندوں کے خبر رساں ادارے نے پیر کے روز کہا کہ ان کی دشمن یعنی یوکرینی حکومت اپنی فورسز میں اضافہ کر رہی ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتی ہے اور صورتحال کو متوازن کرنے کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دونیتس اور قریبی ہمسائے علاقے لوہانسک میں رضاکاروں کو بھرتی کریں گے اور 100,000 جنگجوؤں کی فورس بنائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے لیے ہتھیار اور آلات کہاں سے آئیں گے اور کون تربیت فراہم کرے گا۔ یوکرین اور مغربی طاقتوں کا کہنا ہے کہ روس علیحدگی پسند باغیوں کو اسلحہ اور مدد فراہم کر رہا ہے، جبکہ روس اس کی تردید کرتا ہے۔ اسی اثنا میں جرمن چانسلر اینگلا مرخل نے پیر کے روز کہا کہ جرمنی یوکرین کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گا۔ بوڈاپسٹ میں ہنگری کے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد مس مرخل نے کہا کہ یوکرین کا بحران فوجی کارروائیوں سے حل نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ بیان ایسے میں آیا ہے جب ایک سرکردہ امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز نے اتوار کے روز خبر دی ہے کہ واشنگٹن کیف کو دفاعی ہتھیار اور آلات کی دوبارہ فراہمی پر غور کر رہا ہے۔ اخبار نے بتایا کہ صدر باراک اوباما نے یوکرینی سیکیورٹی فورسز کو ابھی تک مہلک ہتھیاروں کی امداد کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن انتظامیہ فوجی امداد کے سوال پر ایک تازہ نظر ڈال رہی ہے۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق عہدیداروں نے جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا بتایا ہے کہ وزیر خارجہ جان کیری، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈیمسی اور اوباما کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس یوکرینی فورسز کو ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کرنے پر دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کیف نے حکام نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز بیلاروس میں روسی نواز باغیوں کے ساتھ امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد سے کم از کم 13 یوکرینی فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
مذاکرات میں پیش رفت کی کوشش کرنے والے سیف فریقی رابطہ گروپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ باغی سفارتکار فائر بندی کے نفاذ پر عمل درآمد اور بھاری اسلحے کو واپس لے جانے پر تبادلہ خیال کے لیے تیار نہیں تھے۔ خود ساختہ دونیسک پیپلز ریپبلک کے سفارتکار ڈینیس پشلین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے الفاظ ہیں،
وی نیڈ ڈائیلاگ ناٹ یوکرینز مونولوگ اینڈ وی نیڈ دی ایبسنس آف دیئر الٹیمیٹم۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یوکرین کی جانب سے یک طرفہ بیانات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دو طرفہ مذاکرات کرنے چاہیے اور دونوں فریقوں کے موقف پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ خود ساختہ اعلان کردہ لوہانس پیپلز ریپبلک کے سفارتکار ولادسلیو دینگو نے اس مسئلے کے لیے کیف کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
اوکراینا всячески затягивает решение этого вопроса, ищет всяческие аргументы۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین اس مسئلے کو جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کے لیے مختلف وجوہات ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ نہ ہی نمائندگی کی اس سطح کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کہاں تک بھاری اسلحے کا انخلا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں انہیں اس حد تک بھاری اسلحے کا انخلا کرنا چاہیے جو لائن موجود ہے، اور اس کے بعد انہیں مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، لیکن گولہ باری جلد از جلد روک دینی چاہیے۔ یوکرین کے سفارتکار نے علیحدگی پسند نمائندوں پر الزام عائد کیا کہ وہ شرائط اور فائر بندی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کو مسترد کر کے مذاکرات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہلاکتیں جاری ہیں۔ یوکرین کے تنازع کی وجہ سے گزشتہ اپریل میں روس کے جزیرہ نما کرائمیا کے ساتھ الحاق کے بعد سے 5,100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ستمبر میں فائر بندی پر اتفاق کیا گیا، اگرچہ اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوا، جو اب مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما 40 خرب ڈالر کا بجٹ پیر کے روز کانگریس کو بھیج رہے ہیں۔ ان بجٹ تجاویز میں صاحب ثروت امریکیوں پر ٹیکسوں کی شرح میں اضافے اور سن 2011 میں عائد کی جانے والی اخراجاتی کٹوتیوں میں نرمی شامل ہے۔ ریپبلکنز صدر کی طرف سے امیر ترین افراد پر ٹیکسوں میں اضافے کی بار بار مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے وہ سوشل سیکیورٹی اور صحت عامہ کے پروگرام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیئر اور باغی کمانڈر ریک مشار نے تقریباً ایک سال سے جاری داخلی تنازع کے خاتمے کے لیے ایک امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں پیر کو ہونے والے مذاکرات مشرقی افریقہ کے ایک نمائندہ گروپ کے زیر انتظام ہوئے، جس کے نتیجے میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ فریقین نے معاہدے کے جزئیات کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی، لیکن ان کے بقول 20 فروری سے شروع ہونے والے مذاکرات میں دوبارہ شرکت کی جائے گی، جس میں تفصیلات طے کی جائیں گی۔ صدر اور باغی کمانڈر کے درمیان اس سے قبل ہونے والے 3 معاہدے جلد ہی اختلافات کے باعث ختم ہو چکے ہیں۔ دسمبر سن 2013 میں شروع ہونے والے تنازع کے باعث اب تک 10,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 15,00,000 نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ مصر سے رہائی پانے والے الجزیرہ چینل کے صحافی پیٹر گریسٹے کے والدین اور بھائی نے کہا ہے کہ وہ دیگر ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ رہائی کے بعد پیٹر قاہرہ سے قبرص پہنچے اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا روانہ ہو چکے ہیں۔ پیر کو پیٹر گریسٹے کے والدین نے کہا کہ ان کے بیٹے کو مصر میں قید اپنے 2 دیگر ساتھیوں سے متعلق تشویش ہے۔ پیٹر گریسٹے کے بھائی اینڈریو گریسٹے نے بھی کہا کہ پیٹر اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد فہمی اور باہر محمد رہا نہیں ہو جاتے۔ پیٹر گریسٹے کے خاندان کا کہنا تھا کہ وہ آسٹریلوی حکومت، الجزیرہ اور دیگر تمام صحافیوں کی طرف سے رہائی کے لیے کی گئی کوششوں پر ان کے شکر گزار ہیں۔ تقریباً 400 دن تک مصر میں قید رہنے کے بعد آسٹریلوی صحافی کو اتوار کو رہا کیا گیا۔ انہیں شدت پسند گروپ کی حمایت کرنے پر 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مصری نژاد کینیڈین شہری محمد فہمی آسٹریلوی شہری پیٹر گریسٹے اور مصری صحافی بہار محمد کو سن 2013 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار سری لنکا کے دورے پر ہیں اور انہوں نے نئی حکومت کے سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے منصوبوں کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی سے انجنا پسریجا کی رپورٹ کے مطابق دونوں ملک تعلقات کی بحالی اور تشکیل نو کر رہے ہیں جو سری لنکا کی سابق انتظامیہ کے دور میں کمزور ہوئے تھے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کی معاون وزیر خارجہ نشا بسوال نے کولمبو میں سری لنکا کے وزیر خارجہ منگلا سماراویرا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد سری لنکا کے وزیر خارجہ نے اپنی حکومت کے اسی پیغام کا اعادہ کیا جو گزشتہ ماہ اپنی حیران کن فتح کے بعد دیا تھا۔
And we want to raise the relationship between our two new countries.
وزیر خارجہ سماراویرا کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو گرم جوشی کی ایک نئی سطح تک لے جانے کے خواہاں ہیں۔ بسوال نے گرم جوشی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سری لنکا امریکہ پر ایک حلیف اور دوست کے طور پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے۔
Whether it's on rebuilding the economy, on preventing corruption and advancing good governance.
نشا بسوال کہتی ہیں کہ چاہے یہ معاملہ معیشت کی تعمیر نو کا ہو، بدعنوانی کی روک تھام کا، یا پھر بہتر نظم و نسق کا، یا پھر انسانی حقوق کی صورتحال اور تمام شہریوں کی جمہوری عمل میں شرکت کو یقینی بنانے کا، امریکہ سری لنکا کے ساتھ ہے۔ سری لنکا کے صدر مائتری پالا سری سینا نے 100 دن کے اندر جمہوری اصلاحات کے ایک ایجنڈے کا وعدہ کیا ہے جس میں صدارتی منصب کے بے پناہ اختیارات کو کم کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے پریس اور سول سوسائٹی پر لاگو پابندیوں کو بھی ختم کیا ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ کے دورے سے ان امیدوں کی تجدید ہوئی ہے کہ سری لنکا اور امریکہ کے درمیان تعلقات حالیہ برسوں میں خراب ہونے کے بعد بحال ہو سکتے ہیں۔ سابق صدر مہندا راجا پاکسے نے مغرب کی قیادت میں 2009 کی فوجی مہم کے دوران بین الاقوامی انسانی حقوق کی تفتیش کی کوششوں کو برابر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس فوجی مہم میں تامل ٹائیگرز کو کچل دیا گیا تھا۔ مطلق العنان راجا پاکسے نے مغربی دباؤ کو نظر انداز کر کے چین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے۔ کولمبو میں سینٹر فار پالیسی الٹرنیٹوز کے سربراہ پائکیا سوتھی ساراوانا موتو کہتے ہیں کہ نئے صدر نے مغربی ملکوں کے ساتھ دوبارہ رابطوں کا وعدہ کیا ہے۔ ساراوانا موتو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس نقطے پر توجہ دی ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی چین کے حق میں رہی ہے اور اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے توازن بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اگر ہم اس راہ پر چلتے رہے تو مجھے شبہ ہے کہ مغرب کی بین الاقوامی برادری کی توجہ حاصل کی جا سکے، جس کو راجا پکسے نے خاص طور پر ہدف بنایا تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سری لنکا امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے وسیع تر بیرونی سرمایہ کاری کا خواہاں ہے کیونکہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ سابق حکومت نے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے چین سے فنڈز کے حصول پر انتہائی انحصار رکھا، لیکن نئی حکومت نے ان میں کچھ پروجیکٹس پر نظر ثانی کا وعدہ کیا ہے۔ دلی میں جنوبی ایشیا امور کے ایک تجزیہ کار ایس ڈی منی کا کہنا ہے کہ اب سری لنکا اور مغربی ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا ماحول سازگار ہے۔ تجزیہ کار منی کہتے ہیں کہ سری سینا کی قیادت میں کولمبو نے تامل معاملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی داخلہ چھان بین کے سوال اور اقوام متحدہ کی چھان بین سے تعاون کے بارے میں انتہائی شائستہ انداز میں عالمی برادری اور بھارت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ سری لنکا بھارت کے جنوبی سرے پر ایک چھوٹا جزیرہ ملک ہے، لیکن یہ بحر ہند میں مشرق اور مغرب کے درمیان بحری راستوں کے مرکزی مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے اہم حیثیت کا حامل ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے وابستہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ دو بچوں کی ولادت کے درمیان غیر مناسب وقفہ آٹیزم کے خطرے کے ساتھ منسلک پایا گیا ہے۔ آٹیزم ایک معذوری کی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آٹیزم کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق جن بچوں کی ولادت اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے پہلے سال کے دوران میں ہوتی ہے، ان میں 1.5 گنا زیادہ آٹیزم میں مبتلا ہونے کے خدشات پائے گئے۔ جبکہ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بچوں کی پیدائش میں لمبا وقفہ بھی بچے کے لیے آٹیزم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اور جو بچے اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے 5 برس بعد پیدا ہوتے ہیں ان میں آٹیزم کی تشخیص کا خطرہ زیادہ پایا گیا. اس سے قبل ایک دوسری تحقیق سے معلوم ہوا تھا کہ ایسی خواتین جن کے دو حمل کے دوران وقفہ کم تھا یا پھر بہت زیادہ تھا ان کے بچوں میں آٹیزم یا قبل از وقت پیدائش کا خطرہ زیادہ تھا. تحقیقاروں کے مطابق بچوں کی ولادت کے دوران 2 سے 5 برس کا درمیانی وقفہ ایک آئیڈیل وقفہ ہے جس میں کوئی اضافی خطرہ منسلک نہیں تھا. اس نئی تحقیق سے وابستہ محققین نے پتہ لگایا ہے کہ اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 5 برس ہے تو ایسے بچوں میں آٹیزم کی تشخیص کا امکان 30% زیادہ تھا, اور اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 10 برس کا ہے تو بچے میں آٹیزم کا امکان 40% زیادہ ہو سکتا ہے. محققین نے نیشنل رجسٹریشن کی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آٹیزم کا شکار بچوں اور نارمل بچوں کے پیدائش کے وقفے کا آپس میں موازنہ کیا, جبکہ دیگر محرکات جو آٹیزم کی تشخیص سے لنک رکھ سکتے تھے, مثلا والدین کی عمر, بچے کا نمبر, والدین کی ہسٹری اور نفسیاتی عوارض وغیرہ کو بھی تجزیے میں شامل کیا گیا. ریسرچ سے منسلک ایک اور محقق ڈاکٹر چیزلک نے متنبع کیا ہے کہ نتائج سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ پیدائش میں وقفہ براہ راست آٹیزم کی ایک وجہ ہے, بلکہ یہ ایک دلچسپ حقیقت تھی کہ آٹیزم کی تشخیص کا خطرہ بچوں کی پیدائش کے کم وقفے اور زیادہ لمبے وقفے دونوں میں زیادہ تھا. یہ تحقیق نفسیات سے منتعلق امریکی رسالے امریکن اکیڈمی آف چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ میں شائع ہوئی ہے. نیشنل آٹسٹک سوسائٹی کے مطابق آٹیزم ایک زندگی بھر کی اعصابی معذوری ہے جس میں بچہ اپنے آپ میں گم رہتا ہے, اور ایسے بچوں کو لوگوں سے بات چیت کرنے اور زبان سمجھنے یا استعمال کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے. اب تک اس نفسیاتی معذوری کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے, تاہم آٹیزم سے آگاہی کے اداروں اور ہسپتالوں سے آٹیزم سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہے جس سے بچے کی تربیت کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ voanews.com/urdu. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فیصل قریشی گیم شو کی میزبانی کریں گے, تفصیلات فکر و فن.
اس کو پتا نہیں تھا پڈو شاہ بوڑھے کے ہاتھ قانون سے بھی لمبے ہیں.
میرے ہاتھ قانون سے لمبے ہیں نا پترا, تو میرے ہاتھ تیرے ہاتھوں سے بھی لمبے ہیں.
فیصل قریشی نہ صرف ورسٹائل ایکٹر ہیں بلکہ ٹی وی شوز کے مقبول میزبان بھی ہیں, جو اپنے بے تکلف اور سادگی بھرے انداز سے لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں. 5 سال تک مسکراتی مارننگ کی کامیاب میزبانی کے بعد اب فیصل ایک نجی ٹی وی سے ایک گیم شو ہوسٹ کرنے والے ہیں.
میں نے نا جی شادی کی بات کی ہے ابھی. کیا ہے چینو, کیا ہے, کیا ہے
شیدو, تو باہر کیسے آئی ایسے؟
میرا مطلب ہے کہ بڑی لمبی داستان ہے, پھر کدی سناواں گی. چل ماسی تاجی نے ملی ہے, بڑی دیر سے آئی نہیں. آ جا
چل. پر سن نہ, تو تجھے ماسی کا کیسے پتا چلا؟
کل سن چینو, جب زلزلہ آتا ہے نا تو پوری دنیا کو پتا لگ جاتا ہے.
فیصل کی حقیقت سے قریب اداکاری کو تو سبھی ہی سراہتے ہیں, لیکن خود فیصل ریئلٹی شوز کرنا پسند کرتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل قریشی نے کہا کہ میرے حساب سے ایکٹنگ خیالی دنیا کا معاملہ ہے, جبکہ کسی شو کا میزبان بننا حقیقت. ریئلٹی شو کے ذریعے ہی میں عام زندگی کے مسائل اور حقیقتوں کو جان پاتا ہوں. فیصل قریشی نے وائس آف امریکہ کو یہ بھی بتایا کہ ریئلٹی شو ہی وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جو مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے, جس سے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. نئے گیم شو کے حوالے سے بھی وہ بہت پرجوش ہیں, کیونکہ گیم شو کی میزبانی ان کے لیے نیا اور مختلف تجربہ ہوگا.
خالہ نے کیا کہا؟
اما نے کیا کہنا, تمہیں پتا تو ہے. اڑ گئی ایک بات پہ تو اڑ گئی. میں بھی انہیں کی اولاد ہوں, میں بھی نہیں ہٹوں گا اپنی بات سے.
دیکھو میں مر جاؤں گی تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی.
گڈ, اور اگر تم نے کسی اور سے کرنے کا سوچا بھی نا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا.
وہ کہتی ہیں کہ گیم شو لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ ہے, اور میں بہت خوش ہوں کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں گا. فیصل قریشی نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ گیم شو نہ صرف ان کے ڈائی ہارڈ فینس پسند کریں گے بلکہ ٹی وی دیکھنے والے سبھی ناظرین اس گیم شو سے بھرپور لطف اٹھائیں گے اور تفریح حاصل کریں گے.
بتا دے ہم کو یہ ہوا, یاد ہم کو کرتے ہو یا ہم سے اب بھی ہو خفا؟
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور کھیلوں کی دنیا سے ایک رپورٹ. ڈومیسٹک کرکٹ کی اجازت ملنے کے بعد پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر نے ایک کلب میچ میں 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. دوسری طرف کرکٹ کے دروازے کھلنے پر محمد عامر کی مخالفت اور حمایت میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے. تفصیلات اسد حسن سے.
سال 2010 میں اسپاٹ فکسنگ پر 5 سال کی پابندی کا سامنا کرنے والے پاکستان کے لیفٹ آرم فاسٹ بالر محمد عامر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت ملنے کے بعد ایکشن میں نظر آنے لگے ہیں. کلب کی سطح کے ایک میچ میں عالمی شہرت یافتہ محمد عامر نے 6 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. یہ میچ لاہور میں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا. محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 14 ٹیسٹ میچوں میں 51 جبکہ 15 ایک روزہ میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں. پاکستان میں کرکٹ کے ماضی کے ہیروز عمران خان اور وسیم اکرم جیسے آل راؤنڈرز محمد عامر کو پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل خیال کرتے تھے, لیکن سال 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کے الزامات ثابت ہونے اور 5 سالہ پابندی کی سزا ملنے کے بعد نوجوان کرکٹر کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے 5 سالہ پابندی کے خاتمے سے 6 ماہ قبل ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت سے ایک بار پھر محمد عامر کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلنا یقینی نظر آ رہا ہے. اور محمد عامر تکنیکی اعتبار سے ستمبر 2015 میں اپنی پابندی مکمل کرنے کے بعد کھیلنے کے اہل ہوں گے. محمد عامر ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی پر بے حد خوش نظر آ رہی ہیں. انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں اپنی فٹنس اور ممکنہ چیلنجز پر بات کرتے ہوئے کہا,
ٹریننگ کے لحاظ سے میں دیکھوں تو 1 مہینے سے زیادہ نہیں میری باڈی ریکوائرمنٹ مجھے مانگتی کہ میں 1 مہینے سے زیادہ کر سکوں, اس سے زیادہ مجھے ٹائم لگے گا. اور کیونکہ انرجسٹرڈ میچز بھی میں کھیلتا رہوں, کلب کی پریکٹس ہلکی پھلکی کرتا رہوں, تو باڈی بھی اچھی موومنٹ میں اللہ کا شکر ہے, پریشر کو ہینڈل کر رہی ہے, میرے پہ ڈیپینڈ ہے. اور جو جو میری پرفارمنس ہوتی جائے گی آئی تھنک یہ پریشر بھی کم ہوتا جائے گا.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اور موجودہ ممبر نجم سیٹھی نے اب سے کچھ دیر قبل جیو ٹیلی ویژن پر اپنے پروگرام آپس کی بات میں کہا ہے کہ نیشنل بینک ڈومیسٹک کرکٹ میں محمد عامر کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. دوسری طرف میڈیا اور سوشل میڈیا پر محمد عامر کی ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی اور پاکستانی ٹیم میں ممکنہ شمولیت کی حمایت اور مخالفت میں آرا سامنے آ رہی ہیں. سابق کپتان اور موجودہ کمنٹریٹر رمیز حسن راجہ نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں محمد عامر کی واپسی پر سخت تنقید کی ہے. جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے محمد عامر کی قومی ٹیم میں ممکنہ شمولیت کی مخالفت کی.
اچھے پلیئر کے لیے اگر آپ گول پوسٹ بدلتے رہیں گے تو یہ تو ناانصافی ہوگی, اور ان پلیئرز کا کیا قصور ہے جنہوں نے 2-3 سال محنت کی, اپنی جگہ بنائی اور ابھی ٹیلنٹ ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ سائڈ لائن ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک ٹینٹڈ کرکٹر اس کو آپ واپس لے کے آ جاتے ہیں.
لیکن سابق کپتان اور آل راؤنڈر وسیم اکرم محمد عامر کی ٹیم میں واپسی کی مسلسل حمایت کرتے رہے ہیں. جیو ٹیلی ویژن کے شکریہ کے ساتھ وسیم اکرم کے الفاظ,
ایز اے نیشن معافی دینا سیکھنا پڑے گا کہ اس بچے سے غلطی ہوئی ہے, از اے ویری ٹیلنٹڈ کرکٹر, وی ہیو ٹو موو آن اینڈ ہی ہیز ٹو موو آن ایز ویل ود اٹ.
محمد عامر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے اور اب ان کی توجہ صرف اور صرف کھیل پر ہوگی.
مجھے ایز اے پازیٹیو وے میں دیکھنا ہے, کیونکہ میں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو لوگ میرے ساتھ, جنہوں نے سپورٹ کیا. کیونکہ آپ دیکھیں میں جب کھیل بھی رہا تھا تب بھی میرے ناقدین تھے. میرا فوکس ہے میری پرفارمنس پہ, ٹریننگ پہ, میں نے اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کرنا, کوئی کیا کہہ رہا ہے یہ ان کا ایک اپنا فیل ہے.
ایسے میں جب پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کو فاسٹ بالنگ کے شعبے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے, خیال کیا جا رہا ہے کہ محمد عامر بہت جلد ایکشن میں نظر آ سکتے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10, بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستانی ٹیم کی قیادت کی غرض سے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار دبئی پہنچ گئے ہیں. 55 کروڑ ڈالر کے اجراء کے لیے ابتدائی بات چیت تکنیکی سطح پر پہلے ہی ہو چکی ہے, جبکہ پیر کو ہونے والے مذاکرات آئندہ 3 روز تک جاری رہیں گے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیر کو دبئی پہنچے ہیں, جہاں ان کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے اعلیٰ عہدیداروں سے مذاکرات ہوں گے. بیان کے مطابق یہ مذاکرات آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں 55 کروڑ ڈالر کی آئندہ قسط سے متعلق ہوں گے. بیان کے مطابق اس ضمن تکنیکی سطح کے مذاکرات پہلے ہو چکے ہیں, جبکہ پیر سے 3 روزہ اعلیٰ سطحی بات چیت شروع ہوئی, جس میں آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے سربراہ جیفری فرینک اور اسحاق ڈار اپنے اپنے وفود کی قیادت کر رہے ہیں. گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے مذاکرات میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا تھا. 2013 میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو 3 برسوں کے دوران کل 7 ارب 78 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرض ایک ساتھ میں دینے کی منظوری دی تھی. ہر قسط کی ادائیگی سے قبل عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان میں مجوزہ اقتصادی اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لیتا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں افراط زر میں کمی ہو رہی ہے. گزشتہ ماہ ہی پاکستان کے مرکزی بینک نے عالمی مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کیا تھا. اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے, اور حالیہ مہینوں میں تجارتی خسارہ بھی کم ہوا ہے, جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی گئی رقوم سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے کہ داعش کی طرف سے سر قلم کرنے کی ہولناک کارروائیوں کو ختم کرنے کا واحد طریقہ بغاوت کا خاتمہ کرنا ہے. داعش نے عراق اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے مطابق داعش کی جانب سے جاپانی صحافی کی تازہ ترین ہلاکت سے قومی سطح پر یہ مباحثہ پھر شروع ہوا ہے کہ آیا جاپان خود اپنے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم سینٹ کی آرمڈ فورسز کمیٹی کے رکن ہیں, اور امریکہ کے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ صدر اوباما کا داعش کو شکست دینے کا مقصد درست ہے, لیکن اس کی حکمت عملی غلط ہے.
An aerial campaign will not destroy ISIL. You're going to need boots on the ground, not only in Iraq, but Syria. And there's got to be some regional force formed.
سینٹر گراہم کہتے ہیں کہ فضائی مہم سے ISIL یا داعش تباہ نہیں ہوگا. آپ کو زمینی فوج کی ضرورت ہے, نہ صرف عراق میں بلکہ شام میں بھی, اور اس کے لیے کسی بھی نوعیت کی علاقائی فوج تشکیل کرنا بھی ضروری ہے, جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی بھی خطے میں عرب فوج کے ساتھ تعاون کریں اور شام میں داخل ہوں اور داعش کے قبضے والے علاقے کو واپس لیں. سینیٹر گرام کہتے ہیں کہ شام اور عراق بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں سے مغربی اہداف پر دہشت گردی کے نئے حملے ہو سکتے ہیں, جیسا کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر حملوں کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے. داعش نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو جاری کی جس میں 47 سالہ صحافی کینجی گوتو کا سر قلم کرنے کا اعلان کیا گیا. اس واقعے پر دنیا بھر کی توجہ مرکوز ہوئی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس قتل کو بھیانک اور بزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. صدر براک اوباما نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ کارروائی قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ داعش کی صلاحیتوں کو کم کرتے ہوئے بالآخر اسے تباہ کر دیا جائے گا. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ گوتو اور ایک ہفتہ قبل ان کے جاپانی ساتھی ہارونا یوکاوا کے سر قلم کرنے پر مشتعل ہیں. مسٹر آبی نے پیر کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, اور مشرق وسطی کے لیے جاپان کی طرف سے دی جانے والی فلاحی امداد میں بھی اضافہ کریں گے. وزیراعظم نے جاپان کے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ جاپان کے شہریوں کے ہر جگہ پر تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کوئی حد قائم نہیں کرنا چاہیے تاکہ جاپان کی دفاعی افواج کو اجتماعی خود دفاعی کے لیے اپنے اتحادیوں کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھیجا جا سکے۔ ٹوکیو میں ایم آئی ٹی سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تجزیہ کار مائیکل کوچک کا کہنا ہے کہ مسٹر آبے کی حکومت فوج کے امدادی مشنز پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے بحث و مباحثہ کرنا چاہتی ہے تاکہ جاپانیوں کو درپیش خطرے کی صورت میں وہ امدادی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
They have an idea that they need forces that can hold a position, whether it's an airport or a seaport.
مائیکل کوچک کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسی افواج کی ضرورت ہے جو کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں، چاہے یہ ہوائی اڈا ہو یا بندرگاہ۔ جاپان کی دفاعی افواج اگر ضروری ہو تو جاپان کے شہریوں کو خطرے سے نکال سکیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جاپان کے عوام جنگ کے بعد امن پر مبنی غیر جنگی آئین میں کوئی انتہائی تبدیلی کرنے کے خواہاں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاپانی عوام گوتو کو ایک ہیرو صحافی کے طور پر دیکھتے ہیں۔
He reported on children of war zones, on refugees. He really went into some very, very dangerous places.
مائیکل کوچک کہتے ہیں کہ گوتو نے جنگی علاقوں سے بچوں اور پناہ گزینوں کے بارے میں رپورٹنگ کی۔ وہ بعض انتہائی خطرناک مقامات پر گئے اور ہر بار کامیاب لوٹے۔ وہ انتہائی دلیر اور جرات مند صحافی تھے جنہوں نے دنیا میں ہر جگہ سے صورتحال کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہوئے رپورٹیں پیش کی، اور بیشتر جاپانی پہلے ان کے بارے میں تو نہیں جانتے تھے، لیکن اب ہر کوئی ان سے واقف ہے اور سب ان کی موت پر انتہائی رنجیدہ ہیں۔ امریکہ کے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں اردن کے وزیر خارجہ ناصر جودہ بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اردن کے جنگجو ہوا باز معاذ القصاص بے کے بارے میں یقینی طور پر معلومات نہیں رکھتی، جسے داعش کی طرف سے موت کی دھمکی کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ عمان نے سزائے موت پانے والی عراقی خاتون ساجدہ الرشاوی کی رہائی کے وعدے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ جدا کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کھلم کھلا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے ہوا باز کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا جائے اور اسے رہا کر دیا جائے تو ہم الرشاوی کو رہا کرنے پر راضی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں ابھی ہوا باز کے زندہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کے لیے ہم کہتے آ رہے ہیں۔ اردن کے اس ہوا باز کو داعش نے دسمبر میں اس وقت اپنی تحویل میں لیا تھا جب ان کا جنگی طیارہ شام میں داعش کے زیر کنٹرول علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ بیچے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
پروگرام ان دا نیوز میں گفتگو کرتے ہوئے برٹش پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر احمد اور تجزیہ کار منظر قریشی نے زور دیا کہ جب تک عالم اسلام میں شیعہ سنی کی تفریق کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد قائم نہیں ہوگا اور داعش جیسے گروپوں کے خلاف متحدہ اقدام نہیں کیا جائے گا جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اس وقت تک ان گروپوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ منظر قریشی نے پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا۔
داعش کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعی ہی سچویشن ایسی ہے کہ بالکل ہی جیسے، کیونکہ ایک اتنا زیادہ اس وقت جو کنٹریز کنٹرول کر سکتے ہیں یا جو پلیئرز ہیں پوری گیم کے اندر، وہ خود اتنی زیادہ ڈیوائڈیڈ ہیں اس وقت کہ داعش کو کنٹرول کرنا جو ہے اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگا جبکہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ہی پیج پہ نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سعودی چینج اوور ہوا ہے اور وہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں، لیکن آن دی ادر اینڈ کہ اگر ہم سعودی عرب کے ساؤتھ میں دیکھتے ہیں یمن کی تو سچویشن وہاں پر بہت فلوئڈ ہے، اوپر دیکھتے ہیں نارتھ کے اندر عراق وغیرہ وہاں پر بہت فلوئڈ ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت یہ داعش، اور یہ اتنا زیادہ اس کو ان کو فائدہ ایسے مل رہا ہے کہ کیونکہ ڈیوائڈیڈ سچویشن میں وہ کبھی ایک سائڈ کو لیتے ہیں کبھی دوسری سائڈ کے سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، وچ ریزلٹ کے جو یہ ڈیوائڈ ہے اس کی وجہ سے بالکل ہی سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں کر پا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی، اور ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کنٹرول کیسے کریں۔
اچھا، لارڈ نذیر ہمارے ساتھ ہیں۔ لارڈ نذیر، یہ بتائیے کہ کیا ریئیکشن ہے یورپ میں اس صورتحال پر؟
جی صاحب، پورا یورپ جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتا ہے، اور اس میں صرف یورپین ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ نہیں بلکہ جو پورے پورے لوگ ہیں، اس میں ہم مسلمان ہوں یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، ہم سارے کے سارے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھا، بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए। देखें, आईसिस के जो लेटेस्ट वाकयात हैं उनको अगर पहले भी अगर वीडियोस देखें, जहाँ पे उन्होंने बच्चियों को अगवा करके, उनके साथ जबरदस्ती निकाह करके, उनके साथ जो है वो ज्यादतियां की, उन्होंने लोगों को बेहेडिंग किया, वो वीडियोस जहाँ पे लोगों के गर्दनों को काट के वो प्रिमिटिव वो जो 4,000-3,000 साल के पहले जालम जिस तरह लोग करते थे, इसका मैं समझता हूं कि इस्लामिक स्टेट कहना ही इस्लाम के लिए इंसल्ट है, मुसलमानों के लिए इंसल्ट है कि इन लोगों को इस्लाम के साथ जोड़े। पिछले दिनों में जाफरी साहब मेरे पास कुछ उलमा इकराम तशरीफ लाए तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, तो मैंने कहा कि आप सोच भी ना ले कि इनका तल्लक कहीं दूर से भी इस्लाम के साथ है, चाहे ये इस्लाम का नाम लेते हैं, ये लोग जो हैं ये इनका कोई दीन के साथ तल्लक है नहीं। मैं समझता हूं कि कुरैश साहब ने जो यमन और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की जो बात की है उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ईरान और सऊदी अरेबिया को नजदीक लाने के लिए ये जो सुन्नी शिया डिवाइड है इसको कम करने के लिए, खत्म करवाने के लिए, मैं अपनी तरफ से आपको ये कह सकता हूं कि मुझे पिछले दिनों में एक आर्टिकल यहां बरतानिया की अखबार का मैगजीन का मिला जिसमें ईरान पे एलिगेशंस थी कि उन्होंने सुन्नी लोगों के साथ क्या किया, तो मैंने फौरी तौर पर ईरान की हुकूमत के साथ रेज किया, उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मुझे रिप्लाई करके उन्होंने दावत दी कि आप आए, आप आके खुद देखें। अगर काश के हम दोनों, मैं सोच रहा हूं कि एक डेलीगेशन बना के ईरान भी और सऊदी अरेबिया भी जाएं, यमन में भी जाएं, ताकि अगर और उसमें सुन्नी शिया लीडरशिप बरतानिया यूरोप से हो, ताकि हम कम अज कम एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, ताकि ये जो इंतहा पसंद क्रिमिनल और जो डिस्पिकेबल किस्म के जो लोग टेररिस्ट हैं उनको आइसोलेट एलियनेट करने के लिए जो कोर सपोर्ट है वो खत्म करनी होगी। वेस्ट जो करेगा वो तो अपने मफाद में करेगा, लेकिन हमें मुसलमानों को कम से कम यूनाइट होना चाहिए, और उसमें जो सुन्नी शिया एतिहाद बड़ा जरूरी है ताकि इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और इन पे फिर जो भी काबू पाने के लिए जो पॉलिसीज हों उसको तो जाहिर है हुकूमतें करेंगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी। अच्छा।
इराकी कुर्द फोर्सेज ने एक बड़ी इज्तिमाई खबर का पता चलाया है जहां यजीदी अकलियत के तकरीबन 25 अरकान दफन थे। ख्याल है कि उन्हें दाइश जंगजू ने कत्ल किया जिन्होंने हालिया महीनों में शिमाल मगरबी इराक पर चढ़ाई कर दी थी। अहदेदारों ने बताया कि पेशमर्गा फोर्सेज ने इस बड़ी खबर को इतवार के रोज तलाश किया जिसे मर्दों, औरतों और बच्चों की लाशें थीं। इराक की कुर्द फोर्सेज ने हफ्ते को शिमाली इराक में तेल की एक तंसीब पर दोबारा कब्जा कर लिया था जिस पर दाइश के अस्करियत पसंदों ने तसल्लुत कायम कर रखा था। ताहम इस तंसीब पर काम करने वाले कारकुनों से मुतालिक मुतजाद इतलात हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने सरकारी नॉर्थ ऑयल कंपनी के एक अहदेदार के हवाले से बताया कि शिमाली इराक में वाकई खब्बास ऑयल तंसीब पर काम करने वाले 15 कारकुन लापता हैं। ताहम फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP का कहना है कि हिरासत में लिए गए 24 कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने तनसीब पर नस्ब किए गए धमाका खेज मवाद के बारे में तश्वीश का इजहार किया। कुर्द अस्करी जराए ने कहा कि लड़ाई में एक निशानाबाज की गोली लगने से पेशमर्गा फोर्सेस के एक आला कमांडर हलाक हो गए। उनका नाम मेजर जनरल हुसैन मंसूर बताया जाता है। वो गुज़श्ता 2 रोज के दौरान हलाक होने वाले दूसरे कुर्द सीनियर अफसर हैं। जुमे को करकुक सूबे में दाइश के शिद्दत पसंदों की तरफ से किए गए एक बड़े हमले में एक ब्रिगेडियर जनरल हलाक हो गए थे। नाइजीरिया के शिमाल मशरकी शहर मैदोगुरी से कारकुन पीर के रोज लाशें इकट्ठी कर रहे हैं जहां नाइजीरिया की फौज ने एक रोज पहले शहर पर कब्जा करने की बोको हराम जंगजुओं की कोशिश को नाकाम बना दिया था। नाइजीरिया के सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया कि इतवार के रोज की लड़ाई में कम से कम 500 जंगजू मारे गए हैं, हालांकि इस तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी। मैदोगुरी में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अब्दुल करीम हारूना ने बताया कि मुतादित शहरी इस लड़ाई के दौरान हलाक हुए हैं। इनमें कुछ फौजियों के हमरा लड़ाई में शरीक थे और कुछ दूसरे गोलियां लगने और बमबारी से हलाक हुए। नाइजीरिया की फौज का कहना है कि उसकी फोर्सेज ने एक हफ्ते के दौरान बोको हराम के जंगजुओं की तरफ से शिमाल मशरकी शहर मैदोगुरी पर कब्जे की कोशिश को दूसरी बार नाकाम बनाया है। فوجی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ میدوگوری پر اتوار کو ہونے والا حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح 3 بجے شروع ہوا، لیکن بوکو حرام کی طرف سے شہر کے محاصرے کے 12 گھنٹے بعد اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پناہ گزینوں اور دنیا بھر میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یعنی UNHCR کے مطابق حالیہ عرصے میں دنیا بھر میں تشدد سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کی تعداد تقریباً 5 کروڑ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی تعداد ہے جنہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب جبکہ نئے تنازعات ابھر رہے ہیں اور پرانے تنازعات پھر سے بھڑک رہے ہیں، تو شہری آبادیوں کے لیے چھوٹے خطرات نمایاں طور پر خطرناک بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ چیز یقینی طور پر پچھلے سال کے حوالے سے درست ثابت ہوئی، جبکہ داعش نے شام اور عراق کے کئی علاقوں میں دہشت گردی کے ایک دور کے نفاذ کی اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جنوبی سوڈان میں شہری تنازعات دوبارہ بھڑک اٹھے ہیں، اور وسطی افریقی جمہوریہ میں تشدد لوگوں کو مسلسل متاثر کرتا رہا ہے۔ آبادی، پناہ گزینوں اور نقل مکانے سے متعلق امریکی معاون وزیر این سی ریچرڈ کا کہنا ہے کہ یہ وہ تنازع ہیں جو بظاہر روایتی سفارتکاری اور بین الاقوامی ہم آہنگی کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ کہ تشدد اکثر اوقات بلا امتیاز ہوتا ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے اور عالمی ادارہ خوراک یونیسیف اور بہت سے دوسرے امدادی اداروں، این جی اوز اور دوسری حکومتوں جیسے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے امریکہ نے سلسلے میں ایک مؤثر رد عمل کو متحرک کرنے کی سخت کوشش کی ہے۔ پچھلے سال امریکہ نے دنیا بھر میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ انسانی ہمدردی کی امداد کے طور پر فراہم کیے، جو کسی بھی واحد عطیہ دہندہ کی امداد سے زیادہ تھے۔ ہمارا ہدف لوگوں کو محض زندہ رکھنے کے بجائے ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے، اس لیے ہم تکنیکی اور پیشہ وارانہ تربیت کی فراہمی، اپرینٹس شپ اور چھوٹے پیمانے کے کاروباری پروگراموں کے ذریعے پناہ گزینوں کی حالت زار میں بہتری لانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جن میں سے بہت سے 2 عشروں یا اس سے بھی زیادہ مدت سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم صرف پناہ گزینوں کو ہی مدد مہیا نہیں کرتے، بلکہ ہم ان ملکوں کی بھی مدد کرتے ہیں جنہوں نے تنازعات کے شکار ہمسایہ ملکوں کے شہریوں کو اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، اور ان علاقوں میں جو ان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتے ہیں، طبی مراکز، اسکولوں اور ضروری انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں، اور پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری کے سلسلے میں عالمی رہنمائی کے طور پر یہاں امریکہ میں ہزاروں پناہ گزین اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ معاون وزیر این ریچرڈ کا کہنا ہے کہ ہم دنیا بھر میں تنازعات کی گرفت میں آنے والے لوگوں کے تحفظ اور دیکھ بھال اور ان کے انسانی حقوق برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہم سفارتکاری اور مالی معاونت کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم مسلسل اس کام کو زیادہ بہتر طور پر انجام دینے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
مسلمان امریکہ میں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق سے۔ آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ انجینئرنگ شہلا مشتاق، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروگرام مینجمنٹ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا 25 سال سے زیادہ کا بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہیں۔ آپ پاکستانی ویمنز انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ویمن لیڈنگ ان آئی ٹی بورڈز کی رکن بھی ہیں۔ آپ نارتھ امریکا کے پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایسوسی ایشن پیپسینا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں اور نیشنل ویمن آف کلر ٹیکنالوجی اسٹار ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپنی ذمہ داریوں اور مختلف ملکوں میں اپنے کام کے تجربات پر گفتگو کرتے ہوئے شہلا مشتاق نے کہا،
میری ذمہ داریاں ہیں آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں، کوالٹی ایشورنس کے لوگ ہوتے ہیں، سولوشن آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کو میں اوورسی کرتی ہوں، اور لارج اسکیل امپلیمنٹیشنز ہوتے ہیں ہمارے ٹیکنالوجی کے، اس میں ان کی جو پروگرام ٹیمز ہوتی ہیں ان کو میں لیڈ کرتی ہوں۔ اور جہاں تک ملکوں کا تعلق ہے، ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا، وینزویلا، سینٹرل امریکہ میں میکسیکو، نارتھ امریکہ میں کینیڈا، یو کے، یورپ اور یونائیٹڈ عرب امریٹس، ان سب ایریاز میں، ممالک میں میں نے کام کیا ہے۔
پاکستانی ویمن انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا اسکوپ کیا ہے اور یہ پاکستانی خواتین انجینئرز کے لیے کیسے مددگار ہے؟ اس کے جواب میں شہلا نے بتایا،
یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ پاکستانی ویمن انجینئرز کے لیے ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہوں، پاکستان میں چاہے امریکہ میں یا کہیں اور۔ اور اس کا مقصد تین خاص ایریاز ہیں جہاں یہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے پاکستانی ویمن انجینئرز کے لیے، جہاں وہ اپنے پروفیشنلی نیٹ ورک کر سکیں اور خواتین سے پروجیکٹس کے بارے میں یا اسکلس کے بارے میں رائے لے سکیں یا مدد دے سکیں۔ دوسری چیز جو یہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں، اس کے تھرو مینٹرنگ اور کوچنگ اور ویمن انجینئرز جو اسٹوڈنٹس ہوں انجینئرنگ کی یا نئی نئی پروفیشن میں آئے ہوں، ان کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم جیسے لوگ جو 10-20 سال کام کر چکے ہیں انڈسٹری میں، ان سے فائدہ لیں اور کوچنگ حاصل کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اسکالرشپس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اور چھوٹے پیمانے پہ جو ضرورت مند خواتین ہوتی ہیں پاکستان میں یا جو پاکستان سے امریکہ آتی ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ کا ایک ذریعہ ہے۔
یہ تھیں آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق، جن کی گفتگو آپ نے سنی۔ خالد حمید، اردو وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویسے تاثر ہے پروگرام ٹوڈیز وومن کے ساتھ۔ آج کی عورت اس معاشرے میں اپنی شرکت کے ساتھ ہر اہم فریضہ انجام دے رہی ہے، اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی بھی شعبے یا کسی بھی محاذ پر پیچھے رہ گئی ہے۔ آج کی عورت نہ صرف معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، بلکہ ذاتی اور انفرادی سطح پر بھی اس کی بے شمار خدمات ہیں، اور اس کی ہمت اور عزم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی باہمت خاتون سے کرا رہے ہیں، جنہوں نے بریسٹ کینسر جیسے ڈراؤنے مرض کا مقابلہ کیا، اور اب روزمرہ زندگی میں نہ صرف اپنے گھر بار کو سنبھالتی ہیں بلکہ ملازمت بھی کرتی ہیں۔ وہ کینسر سروائیور ہونے کی حیثیت سے نہ صرف اپنے تجربات بیان کر رہی ہیں بلکہ یہ بھی مشورہ دیتی ہیں کہ خواتین کو اپنی صحت کے سلسلے میں کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے شاہین صبی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ شاہین، آپ نے اس بیماری کو جھیلا اور بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، کیا تجربہ تھا آپ کا یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیماری کی تشخیص بھی بر وقت ہو گئی اور اس کا علاج معالجہ بھی ٹھیک ہوا؟
جی بالکل، جب مجھے سب سے پہلے پتا چلا، میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے رائٹ اوے اس کا ایکشن لیا اور رائٹ اوے مجھے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ سارا کچھ بتا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سروائیور ہوں۔
پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بیماری کی تشخیص بہت دیر میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے کہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آپ کس طرح سے اپنا اس پورے تجربے سے گزرنے کے بعد ایسی خواتین کو جو اس بیماری کا سامنا کر رہی ہیں، ان کے لیے کیا تجویز کرتی ہیں؟
دیکھیں، میری جہاں تک میں اس تجربے سے گزری ہوں، میری تو یہ ہر خواتین، ہر 18 سال کی عمر کی لڑکیوں سے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، جتنی آپ کو ذرا بھی کوئی چیز محسوس ہو اپنی باڈی میں، ذرا سا بھی چینجز نظر آئے، آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی آپ سروائیو کر پائیں گی۔ یہ میرا تجربہ تو یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہر سال میموگرام کرائیں، ہر سال اپنے گائناکولوجسٹ کے پاس جائیں، مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی وائف بیٹی ماں کا خیال کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سٹیپ خود بھی لیں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ سب سے پہلے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں, اور اگر ڈاکٹر جب کہتی ہے کہ میموگرام کرائیں, یہ ٹیسٹ کرائیں, وہ ٹیسٹ کرائیں, آپ فوراً اس پہ عمل کریں. جتنی آپ دیر کریں گی اتنا ہی مرض پھیل جائے گا, اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ پھر دیٹس ٹو لیٹ.
اچھا شاہین, اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی آپ کو اپنی لائف سٹائل میں نہیں کرنا پڑی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اسی طرح آپ شوہر بچوں کا اور اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتی ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ ہر کام میں شریک رہ سکتی ہیں؟
جی بالکل, میں ابھی فل ٹائم جاب کر رہی ہوں, بینک میں جاب کرتی ہوں, اور میں گھر آ کے کھانا بھی پکاتی ہوں, اور پھر صفائی وغیرہ جو کچھ بھی میرے اپنے ہاتھ میں ہے جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کرتی ہوں, اور باقی میرے ہیلپ میرے بچے, میرے ہسبینڈ, میری فیملی والے سب کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سروائیو کر جائیں تو پھر آپ بالکل نارمل رہے, اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے اور اس طرف دھیان بالکل نہ دے کہ آپ کو کینسر تھا یا ہے. آپ جس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح سے گزارتی رہیں, انشاءاللہ اب کبھی بھی آپ کو یہ بات کبھی محسوس نہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ نماز پڑھیں, اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے, نماز میں بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی لیے دوبارہ زندگی دی ہے کہ میرے گھر والوں نے, میرے شوہر نے, میری دوستوں نے, سب نے بہت دعا کی. تو دعا تو ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. میری دعا ہے کہ ہر وہ عورت جو بھی اس دور سے گزرے ان کو صحت یابی عطا فرمائے.
بہت بہت شکریہ شاہین. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. اس سال واشنگٹن کا آٹو شو اس لحاظ سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث رہا کہ آخر کس گاڑی کے انجن کو سب سے اچھا کہا جائے جو آئندہ چند عشروں تک بہترین رہے گا, کیونکہ اس شو میں رکھی گئی گاڑیوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ موٹر کاریں بنانے والوں نے ہر طرح کے پاور سسٹم اور مختلف چیزوں کو ملا کر نئے انجن بنانے کی کوشش کی ہے. تاہم اس شو میں رکھی گاڑیوں کی ویرائٹی دیکھنے کے بعد اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ صنعت اب بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جسے حتمی کہا جا سکے. اب سب کچھ سامنے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو تیل پر انحصار کرنے والی معیشت میں سب سے زیادہ بہتری لا سکے گی وہ ہے کار بنانے پر کم سے کم آنے والی لاگت سے متعلق ٹیکنالوجی. کلیمسن یونیورسٹی میں آٹوموٹیو انجینئرنگ کے پروفیسر زوران فلپی بھی یہی کہتے ہیں.
One strong trend is downsizing turbocharging engines. We see also a gradual introduction.
ایک بڑا رجحان انجنوں کا سائز کم کرنا اور انہیں ٹربو چارجر یا گیس سے چلانا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائبرڈ انجن بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی مان پڑتی ہوئی آگ کو دوبارہ ہوا دکھائی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے بھڑک اٹھتی ہے. یہی کام ایک ٹربو چارجر بھی کرتا ہے. والوو ڈرائیو ای نامی کار میں ایسے تین تین ٹربو چارجر ہیں اور اس کے انجن کو 450 ہارس پاور کی طاقت دیتے ہیں. نئے نئے تجربے اکثر مہنگی کاروں میں کیے جاتے ہیں. نئی بی ایم ڈبلیو i8 ہائبریڈ میں دو الگ الگ پاور نظام ہیں, ایک الیکٹرک موٹر ڈرائیونگ جو آگے کے پہیے چلاتی ہے, اور ایک گیس انجن جو پچھلے پہیوں کے لیے ہے. آپ ایک وقت میں ایک یا دونوں ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ہائیڈروجن ایندھن سیلز الیکٹرک کاروں کے لیے توانائی کا جدید ترین ذریعہ ہیں. ہونڈا نے اپنی ایف سی وی کار شو میں رکھی. اس کا انجن تقریباً 500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے. کمپنی اسے آئندہ برس متعارف کروانا چاہتی ہے. زورین فلپی کہتے ہیں,
دس از جسٹ ا لیبوریٹری آن دی روڈ اینڈ ان 5 ایئرز اور سو آئی ایکسپیکٹ ٹو سی سم آف دوز ٹیکنالوجیز.
بس آپ سمجھیں, یہ ایک سڑک پر چلتی لیبوریٹری ہے, اور 5-1 سال میں مجھے توقع ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز بڑی کاروں میں بھی استعمال ہونے لگیں گی. فاکس ویگن کی ای گولف کار میں لوگوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی. گولف ماڈل کی یہ کار 133 کلومیٹر تک جا سکتی ہے, مگر جنوبی کوریا کی کیا موٹرز کی سول ای وی 160 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے. اس سال واشنگٹن کی آٹو شو سے اندازہ ہوا کہ ایسے میں جب ہم 21ویں صدی میں آگے بڑھ رہے ہیں, عام تاثر یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی بڑی بڑی گاڑیوں کی نسبت چھوٹی اور کم قیمت کاروں میں استعمال کی جا رہی ہے تاکہ عام لوگ انہیں خرید سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر سلمان تراوالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گے قمر عباس جعفری, اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں. اللہ حافظ.